نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى في مقام آخر: إن أولياؤه إلا المتقون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا هريرة، اتق المحارم تكن أعبد الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں سے خطاب فرمایا. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن میں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 80 مقامات میں ایمان والوں سے براہ راست خطاب فرمایا، یا ایوہ الذین آمنو. پورے قرآن شریف میں 80 مقامات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا. تو یہیں پر کہ ایمان والوں کو خطاب کیا کہ اے ایمان والو، انسان زندگی میں ایمان ایسی چیز ہے کہ جو زندگی میں ایک مرتبہ ایمان لاتا ہے، ایک مرتبہ. اسی لیے اس کو فعل ماضی سے بیان فرمایا، فعل ماضی سے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی جو ایمان لائے ایک مرتبہ، ماضی کا صیغہ نازل فرمایا، کیونکہ ایک مرتبہ ایمان لے آیا بس کافی ہے. اسی لیے حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، ایمان اور اسلام کا فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنا، یہ ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اسی میں اقرار رسول اللہ، اقرار انبیاء، اقرار مولا، اور اقرار عاشقان مولا، اقرار مولا اور اقرار عاشقان مولا، یہ سب ایمان ہے. جیسے اللہ پر ایمان لائے، مولا پر ایمان لائے، ویسے ہی مولا کے عاشقوں پر بھی ایمان لانا، یہ بھی فرض ہے. یعنی انبیاء سب سے بڑے عشاق تو کون ہے؟ انبیاء علیہم السلام ہے. سب سے بڑے عشاق کون؟ انبیاء علیہم السلام. لہذا اللہ کے انبیاء پر ایمان لانا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ان کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے. اور فرشتوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کی غذا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہے، نور سے پیدا کیا ان کو. اور اسی طرح مرنے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یہ ایمان لانا، اور قیامت کے دن پر ایمان لانا، یہ سب ایک پورا حصہ ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کو تسلیم کیا تو پھر ان تمام کڑیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا، ورنہ ایمان کامل نہیں ہوگا. اس لیے جو حدیث شریف میں ہے، قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ تم کہو لا الہ الا اللہ تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں چلا گیا، بلکہ مراد اس سے ہے. جیسے ایک خان صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے کہا، صبح صبح کا وقت تھا، کہتے مولوی صاحب آؤ چائے پیو. تو میں نے اس سے کہا یار میں خالی پیٹ چائے نہیں پیتا، میں چائے خالی پیٹ نہیں پی سکتا، کیونکہ چائے میرا عاشق، چائے میرا معشوق نہیں ہے، چائے میرا معشوق نہیں ہے، کیونکہ چائے جو ہے وہ پٹھانوں کا معشوق ہے نا، صحیح ہے نا؟ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، ادھر آپ آگے آ جاؤ. چائے جو ہے پٹھانوں کا معشوق ہے، تو معشوق کے پاس چاہے پیٹ بھرا ہو چاہے خالی ہو، بھائی عاشق کب دیر لگاتا ہے ملنے میں. لیکن میں نے کہا بھائی چونکہ چائے میرا معشوق نہیں ہے، اس لیے میں خالی پیٹ چائے نہیں پی سکتا، تو اس لیے مجھے بھائی معاف کرو. تو اس نے کہا اچھا بھائی. اس نے بھی بےچارا محبت کرنے والا تھا. ایک دو دفعہ ایک اور دوست صاحب نے مجھے صبح صبح کہا کہ آؤ مولوی صاحب چائے پیو. تو میں نے کہا یار یہ کیا بات ہے. جب تحقیقات کی تو پتا چلا کہ یہ چائے نہیں ہے صرف، بلکہ اس سے مراد ناشتہ ہے. تو میں نے کہا اوفو، میں نے تو اپنا کتنا نقصان کیا کہ مجھ کو ناشتے کی آفر ہوئی، ناشتے کے لیے بلایا اور میں نے ناشتہ منع کر دیا. تب میں نے سر پکڑ لیا. میں نے کہا یہ دیکھو چائے سے مراد، جب پتا چلا کہ چائے سے مراد انڈا، ڈبل روٹی، مکھن، پراٹھا، روٹی اور سالن جو بھی ہے سب کچھ ہے نا، تو اسی طرح سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، چائے سے چائے کہہ کر مراد کیا لی؟ پورا ناشتہ. چائے کہہ کر مراد کیا لی؟ پورا ناشتہ. اس کو بلاغت میں عربی زبان میں کہتے ہیں مجاز مرسل، مجاز مرسل یہ بلاغت کی زبان ہے. کچھ مولویوں کی باتیں سنو نا کہ اس کو کیا کہتے ہیں، مجاز مرسل، یعنی تسمیت الکل باسم الجز، تسمیت الکل باسم الجز، یعنی تھوڑے کا نام لینا مراد جو ہے پورا ہو، بڑے کا مراد لینا، کل کو مراد لینا، کل کا نام تھوڑے سے اس میں کہہ دینا کہ صاحب. جیسے اب اگر کوئی کہے کہ عبداللہ کون ہے، تو عبداللہ سے صرف مراد وہ نہیں بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک جتنا وہ اعضا ہیں سب مراد لیے جاتے ہیں. اسی طرح سے چائے سے مراد چونکہ پورا ناشتہ ہے، اس لیے اس کا نام بلاغت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ بھی لگانا پڑے گا، محمد الرسول اللہ لگانا پڑے گا، کیونکہ کوئی ساری زندگی اللہ تعالی کی وحدانیت کو تو اقرار ایک، ارے میاں نہ کرنا اس کو، ایسی فضول حرکت نہ کرو، ایسے ایسے کوئی ایسی، جب لا الہ کہا کوئی ساری زندگی اللہ کی وحدانیت کو اقرار کرتا رہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں تسلیم کرے، جنت میں نہیں جائے گا، جوتے کھانے ہوں گے اس کو. تو لہذا اس سے مراد پوری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو حدیث شریف میں تو لا الہ الا اللہ بس پڑھ لو یہ کافی ہے. نہیں، اس سے مراد پورا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہ تسمیت الکل باسم الجز، یعنی جز کا نام لیا مراد پورا ہے. جیسے چائے کا نام لیا لیکن ساتھ میں روٹی بھی ملے گی، سالن بھی ملے گا، چائے تو ملے گی ملے گی، ہے نا بھائی؟ تو اسی لیے عرض کر رہا تھا کہ ایمان انسان زندگی میں ایک مرتبہ لاتا ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسولوں کو ماننا اور قیامت کے دن کو تسلیم کرنا، فرشتوں کو تسلیم کرنا اور جتنی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ان پر ایمان لانا، یہ سب کا سب ایمان کا حصہ ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ جس ایمان کا تم نے، جو ایمان دل میں پوشیدہ تھا، اس کا اظہار اپنے اعضا سے، یہ اسلام ہے. یہ دیکھو یہ تعریف کیسی ہے. ایمان جو ہے وہ دل کی چیز نظر نہیں آتی، لیکن جو اعضا سے اس اطاعت اور فرما برداری کا ظاہر ہونا، تسلیم کرنا کہ یعنی جو دل میں جو چیز تھی ہمارے اعضا نے اس کی گواہی دے دی کہ جو ایمان ہمارے دل میں چھپا ہوا ہے وہ ہمارے اعضا سے ظاہر ہو رہا ہے. جیسے کوئی حسین عورت سامنے آ جائے آنکھوں کا نیچے جھکا دینا، یہ اسلام ہے. اور کانوں سے گانا نہ سننا، یہ اسلام ہے. سر پر جو ہے انگریزی بال نہ رکھنا، یہ اسلام ہے. اپنے گالوں کو داڑھی سے مزین کرنا، اس کو گالوں کو داڑھی سے زینت دینا، یہ اسلام ہے. اپنے ناک کو حرام خوشبو نہ کرے، زبان سے غیبت نہ کرے، اور کسی کی چگلی نہ کھائے، غصہ نہ کرے، گالی نہ دے، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال کرنا، اور پاؤں کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا نام، یہ اسلام ہے. اسی میں مونچھ بھی آ گئی. مونچھ کہتے ہیں، مونچھ نہیں تو کچھ نہیں، مونچھ نہیں تو کچھ نہیں. ایک عالم ہمارے دوست ہے، ارے اندر ہی آ جاؤ بھائی، یہاں آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اپنے ادھر ساتھیوں میں بٹھا دو اس کو. ہمارے ایک دوست عالم ہے، ان سے ایک صاحب نے کہا، انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ بھائی دیکھو داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف سنت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب سنت ہی تو ہے، یہ صرف سنت نہیں ہے بلکہ داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. یعنی اس کا کٹانا، اس کا منڈانا، اور ایک مٹھی سے کم، اگر ایک مٹھی سے کم، اس نے مٹھی یہاں پکڑی یہاں سے کاٹ دی، تو کیا ہے یہ حرام ہے. یعنی حرام وہ کام ہوتا ہے جس کے کرنے سے گناہ ملتا ہے اور عذاب دیا جائے گا جہنم میں, جہنم کا عذاب ہوگا, وہ کام ہوتا ہے حرام. تو اور مچھوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل باریک کریں, ایسے بالکل باریک, محبوب کے ہونٹوں کی طرح اپنے ہونٹوں کو بنا لیں. جب تیری شادی ہو جائے نا تو پھر ایسے کر لینا, ابھی تو شادی نہیں ہے نا, پھر بیوی تھینک یو بولے گی, شکریہ ادا کرے گی, کیونکہ بال بال چپتے ہیں, بچوں کو بھی کرو چپتے ہیں, لہذا جب بچوں کو چپیں گے تو محبوبہ کو نہ چپیں گے, لہذا جب شادی ہو جائے تو برابر کر لینا. تو لیکن اگر برابر کرنا یہ افضل ہے. کس نے فرمایا؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز المسالک شرح موطا امام مالک میں فرمایا کہ برابر کرنا یہ افضل ہے, اچھی بات ہے. اب اگر کسی دعوت کے اندر ایک طرف کھڑا گوشہ رکھا ہو اور دوسری طرف آلو رکھا ہو, آلو, تو بتائیے صاحب آلو کوئی کھائے گا؟ کھڑا گوشہ آپ کو پتا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے, آپ وزیر ہو, مسعود ہو, بس تو گردن ہلانا زور سے, اتنی مزیدار چیز کا نام دیا پھر بھی گردن نہیں ہلاتا, کیوں صاحب؟ کھڑا گوشہ محبوب مسعود لوگوں کا معشوق ہے نا, تو گردن ہلا زور سے, ہاں ہاں صاحب جانتے ہیں میں نے بھی تو کھایا ہے. تو اب کوئی بھی آلو نہیں کھائے گا, یہ کھڑا گوشہ یہ مسعود لوگ پکاتے ہیں گوشت کا, بڑا چاول پہ اتنے بڑے بڑے بوٹے رکھتے ہیں. تو اب اگر آلو رکھا ہو اور گوشت رکھا ہو تو کوئی آلو کھائے گا؟ سب کیا کھائیں گے؟ گوشت کھائیں گے نا, کیوں صاحب؟ ایسا ہی ہے نا کہ نہیں؟ تو لہذا جب افضل چیز موجود ہے, افضل کیا ہے کہ مونچھوں کو بالکل باریک کرے, بالکل باریک ایسے, لیکن مونچھے رکھنا جائز ہے. کس صورت میں؟ جبکہ یہ کنارا, یہ کنارا جو ہے وہ کھلا ہوا ہو, اس کنارے کو نہ چھپائے, اس سے دور رکھے, اس کنارے سے دور رکھے تو مونچھے رکھنا جائز ہے. تو ایک ان عالم نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی مونچھے چھوٹی کرو, بڑی بڑی نہ رکھو. تو انہوں نے کہا کہ اچھا, داڑھی انہوں نے رکھ لی تھی, مونچھے نہیں کاٹتے تھے. انہوں نے کہا جی مونچھ سے جو ہے روب پڑتا ہے, روب, مونچھ میں بڑی بڑی اس لیے رکھتا ہوں کہ مونچھوں سے روب ہوتا ہے, روب. تو انہوں نے سوال کیا, اچھا ایک بات تو بتاؤ کہ امریکہ مونچھوں والوں سے ڈرتا ہے یا داڑھی والوں سے؟ امریکہ مونچھ والوں سے ڈرتا ہے یا داڑھی والوں سے؟ بتاؤ بھائی, داڑھی والوں سے ڈرتا ہے نا. تو پتا چلا کہ روب مونچھ میں نہیں ہے. اگر مونچھوں میں روب ہوتا تو امریکہ مونچھ والا, اتنی بڑی بڑی مونچھیں ہوتی, کیونکہ بعض لوگ مونچھیں ایسے رکھتے ہیں ایسے ہینڈل کی طرح, سائیکل کا ہینڈل جیسے ہوتا ہے نا, مونچھ کو یوں کر کے ہینڈل بناتے ہیں. تو اگر مونچھوں میں روب ہوتا تو امریکہ مونچھوں والوں سے ڈرتا, لیکن ساری دنیا جانتی کہ امریکہ داڑھی والوں سے ڈرتا. اس کے نام سے, داڑھی والوں کے نام سے ہی اس کا پاجامہ خراب ہو جاتا ہے. تو لہذا پتا چلا ہے کہ مونچھوں سے روب نہیں ہے, روب مونچھوں سے نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں ہے. تو اسلام اس کی ایمان نام ہے دل میں اللہ تعالی کی وحدانیت کو تسلیم کرنا, رسولوں کو ماننا, کتابوں کو ماننا, اور تمام فرشتوں کو تسلیم کرنا, اور آخرت کے دن پر یقین کرنا, قیامت کے دن پر, اور آخرت جنت اور جہنم کو تسلیم کرنا, اس کا نام ایمان ہے. اور اس اطاعت اور فرما برداری کو جو دل میں اللہ کو اپنا مانا, اللہ کو اپنا خدا مانا, پھر اس خدا کے حکم کو اپنے اعضاء پر جاری کرنا, یہ اسلام ہے. اس خدا کے حکم کو اپنے اعضاء پر جاری کرنا یہ اسلام ہے کہ اللہ ہماری آنکھ, ہماری آنکھ سے اللہ کیا چاہتا ہے, ہماری آنکھ سے اللہ کیا چاہتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے ہم آنکھ سے وہ کام کریں, ہمارے کان سے اللہ کیا چاہتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے ہم کان سے وہ کام کریں, ہمارے گالوں سے, یہ گال سے, یہ گال پہ کیا چاہتا ہے, یہ چاہتا ہے نا, یا بالکل صفا چٹ, بس جو اللہ چاہے وہ کام کریں, اور ہاتھ سے, پاؤں سے, سر سے لے کر پاؤں تک جو اللہ تعالی ہم سے چاہے اس کام کو کرنے کا نام یہ اسلام ہے. تو کسی نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ قطب العالم سے پوچھا کہ حضرت زندگی میں ایمان کو غالب رکھیں یا اسلام کو, زندگی کے اندر عقل کو غالب رکھیں یا عشق کو, زندگی کے اندر عقل کو غالب رکھیں یا عشق کو, یہ سوال کیا ایک عالم نے حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے, کہ زندگی کے اندر ہم عقل کو غالب رکھیں یا عشق کو, یعنی محبت کو اللہ تعالی کی. تب حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا کہ زندگی کے اندر اپنی عقل کو غالب رکھو, عقل کو غالب رکھو, لیکن کون سی عقل, کون سی عقل؟ جو اسلام کے تابع ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم پر تو محبت کا اتنا غلبہ ہوا کہ جماعت کی نماز ہی چھوڑ دی، اللہ کے ذکر میں تو صاحب تسبیح پڑھنے میں اتنا مزہ آیا کہ نماز پڑھنے میں بھی وہ مزہ نہیں آتا، اللہ اللہ کرنے میں اتنا مزہ آیا کہ نماز پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آتا. نہیں، یہاں مزہ کا نہیں بات کرنی. اب یہاں عقل کیا کہتی ہے کہ تم نماز مسجد میں ادا کرو جماعت سے. جماعت سے مردوں کے لیے کیا حکم ہے؟ کہ نماز جماعت سے مسجد میں ادا کریں، جماعت کے ساتھ ادا کریں. یہ نہیں کہ بعد میں آ گئے، بعد میں آئے جلدی جلدی نماز پڑھی اور آئیے. موبائل نے تو عجیب خراب کیا ہے، اللہ بس پناہ میں رکھے. ایک اسی مسجد کا واقعہ، ایک مرتبہ عصر کی نماز میں پڑھا کر یہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب آئے نماز پڑھنے کے لیے، وہ انہوں نے ایسے کیا، ایسے یوں کیا تو اچانک موبائل بجا ان کا، موبائل بجا. اب انہوں نے موبائل نکالا، دیکھا اور دیکھا نمبر اور باہر چلے گئے مسجد سے، اور پہلے موبائل سنا اور اللہ، یعنی اتنا یہاں تک ہاتھ اٹھا لیا تھا انہوں نے. بتائیے صاحب، ہم موبائل رکھنے سے منع نہیں کر رہے، موبائل رکھنا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موبائل رکھنا منع ہے، لیکن ترجیح تو دے، عقل بھی تو دیکھے کہ جس موبائل پہ کسی کا فون ہوگا، کوئی کاروباری ہوگا، کیا ہوگا، تھوڑی دیر کے اس کے لیے ہوگا، لیکن ہمارا پالا آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے پڑھنے والا ہے. کل اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھا، ظالم جب ہم میں اور مخلوق میں مقابلہ تھا تو تو نے مخلوق کو مجھ پر ترجیح دی؟ ایک طرف تو اللہ ہے اور ایک طرف مخلوق ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں صاحب ہم یہ کام تو کر لیں، لیکن کیا کریں، زمانے کو بھی خوش کرنا پڑتا ہے، زمانے کو بھی. ارے زمانے کو خوش کرنے کے لیے ظالم اللہ سے رشتہ توڑتے ہو، زمانے کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑتے ہو. اس لیے ایک حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک ہندوستان کے ایک شاعر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک بہت زبردست نعت شریف لکھی فارسی کے اندر، در زبان فارسی. تو ایران کا ایک شہزادہ تھا، اس نے جب وہ نعت شریف پڑھی تو اس کو اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا کہ اس نے سوچا کہ یار یہ آپ کو کیا نیند آ رہی ہے کچھ؟ ہاں اگر نیند آ رہی ہے تو اس طرف آ جائیں. اچھا، کیونکہ وہ نیند سے پھر ہم کو وہ ہوتا ہے کہ بےچارے تکلیف ہوگی آپ کو. اچھا ٹھیک ہے. تو ایران کے جو شہزادہ تھا وہ جب نعت شریف اس نے پڑھی اس کو بہت مزہ آیا، تو وہ اس نے کہا یار یہ جو شاعر ہے اس کو دیکھنا چاہیے، چل کے اس سے ملاقات کروں، جس نے اتنی زبردست نعت شریف پڑھی اس شاعر سے ملاقات کرنی چاہیے. دیکھو ان کو بھی اٹھا دو، طبیعت خوب است، یہ اردو نہیں سمجھتے، یہ اردو نہیں سمجھتے، فارسی سمجھتے ہیں صرف، لیکن میرا بیان سننے آتے ہیں. آپ ان سے پوچھو کیوں آتے ہو، کہتے ہیں مزہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، کیونکہ محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، محبت کی کوئی زبان نہیں ہوتی، محبت دل میں ہوتی ہے اور دل سے دل پر اثر انداز ہوتی ہے. اب ان سے پوچھو سمجھ آ رہا ہے، کہیں گے کچھ سمجھ نہیں آتا. تو اب ایران کے شہزادے نے جب وہ نعت شریف پڑھی تو اس کو بہت اچھا لگا، اب وہ آیا ہندوستان سب اس شاعر کی زیارت کرنے کے لیے کہ چلو ہندوستان میں اس شاعر کی زیارت کریں. اب وہ لوگوں سے پوچھتا آیا کہ بھائی فلاں شاعر کہاں ہے، دہلی کے اندر پہنچا، ہندوستان کے شہر دہلی دار الخلافہ دہلی میں پہنچا. تو وہاں جا کر اس نے معلوم کیا کہ بھائی کہاں ہے وہ شہزادہ، تو پوچھتے پوچھتے کسی نے بتایا کہ وہ ابھی حجام کی طرف گیا ہے. حجام، اب تو حجام کو کہتے ہیں ہیئر ڈریسر، ماڈرن نام ہو گیا ہے، پہلے حجام ہوتا تھا اب کہتے ہیں ہیئر ڈریسر، اور پہلے دھوبی ہوتا تھا دھوبی، اب کہتے ہیں ڈرائی کلینر، نام بدل گیا، اور درزی کو بولتے ہیں ٹیلر ماسٹر. جدید ترقی ہو گئی نا بھائی. تو اب وہ حجام کے پاس جب پہنچا تو دیکھا وہ جو شاعر تھا وہ شاعر اپنی داڑھی منڈوا رہا ہے حجام سے، شیو کروا رہا ہے، شیو داڑھی منڈوا رہا ہے. تو جو شہزادہ تھا اس کو دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی کہ کہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنے زبردست اشعار ایک طرف، اور دوسری طرف یہ داڑھی منڈوا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس طرح چلا رہا ہے. تب اس نے پوچھا، اس نے کہا آغا ریشمی تراشی، در فارسی زبان بگویت، کہ آغا ریشمی تراشی. تو اس نے کہا بھلے ریشمی تراشم، یعنی اس نے کہا کہ آغا، آغا یہ جو ہے جناب کا ہے، ہندوستان کے لوگ جیسے ہم بولتے ہیں نا محترم جناب عالی، وہ لوگ کہتے ہیں آغا، یہ ان کا لقب ہے اور محترم لقب ہے. تو اس نے کہا کہ ارے میرے پیارے، اے میرے محترم، تم داڑھی منڈوا رہے ہو، اپنی داڑھی کٹوا رہے ہو؟ تو اس نے کیا کہتا ہے، کہتا ہے بھلے ریشمی تراشم و دل مومن نمی تراشم، میں کسی کا دل ہی تو کاٹ رہا ہوں، میں کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا، صرف اپنی داڑھی تو کاٹ رہا ہوں، کہ داڑھی تو میری ہے، کیا کہتے ہیں لوگ، یہ داڑھی میری ہے بھائی، میں اپنی داڑھی تو کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ تب اس شاعر کا دل عجیب ہو گیا، وہ شہزادے کا دل عجیب ہوا، اس نے کہا ارے دل رسول اللہ می خراشی، تو کسی مومن کا دل تو نہیں دکھا رہا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچا رہا ہے تو، اگر تو اپنی داڑھی کاٹ رہا ہے تو کسی مومن کے اس چہرے پر تو استرا نہیں چلا رہا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کو کتنی تکلیف پہنچے گی کہ جس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں برداشت کی، آج وہ امت بڑے مزے سے اپنی داڑھی کو کاٹ کر داڑھی کے بالوں کو گٹر لائنوں میں بہا دیتی ہے، کیا دل کو؟ تب اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرے گی، تو اپنا دل مومن کا دل تو نہیں کاٹ رہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تو کاٹ رہا ہے۔ بس وہ شاعر رو پڑا، کہتا ہے جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی، جزاک اللہ کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی اور میری جان کو اللہ کا ہمراز بنا دیا، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا جان باؤ ہمراز کر دی اور میری جان کو اللہ تعالی کا ہمراز بنا دیا۔ اسی لیے میرے دوستو یہ اب داڑھی کے بالوں کو کتنی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کو کاٹ کر گٹر لائنوں میں بہانا، گٹر لائنوں میں بہانا، آہ کیا بس۔ تو لہذا اس کو تسلیم کرنا، یہ کیا اسلام ہے، اسلام۔ تو سوال کیا تھا کہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ عشق کو غالب رکھیں یا عقل کو زندگی کے اندر، تب حضرت نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جب زندہ رہو عقل کو غالب رکھو، یعنی عقل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، ہم نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا۔ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال پوچھا تھا، حضرت تھانوی، ارے تم اس طرف آ جاؤ، ادھر بیٹھو، شاباش، آپ وہیں، جن کی داڑھی مونچھ نہیں ہوتی ان کو میں وہاں بٹھاتا ہوں چھوٹی عمر کے، کیونکہ ان سے نظر بچانا واجب ہے۔ لہذا جو داڑھی والے ہیں وہ یہاں بیٹھے، بڑی عمر والے بیٹھے ان کو ہم نظر ماریں گے۔ تو زندگی کے اندر عقل کو غالب رکھے، یعنی وہ بات سنات، ایک صاحب نے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت نماز پڑھتے ہیں مزہ نہیں آتا، تب حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو مزہ تو مزی میں آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، مزے کے لیے تو بیوی ہے، مزہ تو بیوی کے ساتھ آتا ہے نا، نماز پڑھنے میں تو نہیں آتا۔ فرمایا کہ مزے کے بندے مت بنو، کیونکہ جب تک مزہ آئے گا تب تک نماز پڑھیں گے، اور جب مزہ نہیں آئے گا نماز چھوڑ دیں گے۔ کیوں صاحب، ایسا ہی ہوگا نا؟ تو لہٰذا فرمایا کہ ہم نے نماز اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے پڑھنی ہے، مزے لینے کے لیے نہیں پڑھنی۔ اگر مزے لینے ہیں تو جائے شادی کرے، اگر شادی نہیں ہے تو شادی کرے، اور بیوی ہے تو بیوی سے مزے کرے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا ہے، کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے، اور کبھی نہیں آتا، جب مزہ نہیں آئے گا تو نماز چھوڑ دے گا۔ کیوں صاحب، کتنے لوگ ایسے ہی یہی کرتے ہیں، کرتے ہیں یہی کہ صاحب کیوں نماز نہیں پڑھتے، ارے صاحب کیا کریں مزہ ہی نہیں آتا۔ دوستو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری اسی کا نام ہے۔ اب رہی بات کہ مزے کی کیوں نہیں آتا، تو مزہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے گناہوں کی وجہ سے اپنے دل کے اندر جو گندگیاں بھری ہوئی ہیں، اس گندگی کی وجہ سے نماز کی لذت اور نماز کا لطف ہم کو نہیں ملتا۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام لینے میں جو ہم کو مزہ نہیں آتا۔ جیسے ایک آدمی ہے، اس کو ملیریا کا بخار چڑھا ہوا ہے، ملیریا کا، اور نزلہ ہے اس کو، جب نزلہ ہوتا ہے تو زبان خراب ہو جاتی ہے نا، اس میں ذائقہ کسی چیز کا محسوس نہیں ہوتا۔ لہذا آپ بہت چٹپٹی اور مزیدار بریانی اس کو سامنے دیجئے، اس کو کھلائیے، جس میں مرچیں بھی خوب ہوں، کباب بھی ہو، اور اس کو کھلائیے تو کیا کہے گا، کباب کھائے گا اور بریانی کھائے گا، کہے گا کہ کیا بات ہے، اپنی بیوی سے بولے گا کہ کیا بات ہے، تم نے بریانی جو اس میں نمک نہیں ڈالا، اس میں مزہ نہیں ہے، چٹپٹی نہیں ہے۔ تب کیا بولیں گے؟ دوسرا آدمی کہے گا اچھا بھائی چلو میں چکھتا ہوں۔ جب دوسرا آدمی چکھا کہتا ہے یار اتنی زبردست شامی کباب ہے، اتنی زبردست بریانی ہے، تو کیا بولتا ہے؟ کہتا ہے صاحب مجھے تو بالکل پھیکی ہے، لڑائی کرتا ہے کہ تم نے نمک مرچیں نہیں ڈالی اس میں، تب اس کو سمجھائیں گے کہ بات اصل میں یہ ہے کہ بھائی آپ کو جو بریانی میں لذت اور بریانی میں جو مزہ نہیں آ رہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی زبان پر نزلے کے اثر کی وجہ سے ذائقہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، ذائقہ کرنے کی، ذائقہ کو حاصل کرنے اور ذائقے کے ادراک کی صلاحیت ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے آپ کو مزیدار بریانی بھی بالکل پھیکی معلوم ہو رہی ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت کی جتنی اطاعت اور فرما برداری، نماز، روزہ اور اللہ کا نام لینا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، اس میں لذت ہے، لیکن ہم کو نہیں محسوس ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گناہوں کا نزلہ ہے، گناہوں کا ملیریا چڑھا ہوا ہے، گناہوں کے نزلے کی وجہ سے ہم کو وہ لذت ملتی نہیں ہے۔ جس دن ہم گناہ چھوڑ دیں، پھر اس کے بعد کھا کر دیکھے، جب روحانی صحت ہو جائے، جسمانی صحت جب تک نہیں تھی کھانا کھانے میں مزہ نہیں آتا، جب جسمانی صحت نہیں ہے کھانا کھانے میں مزہ نہیں آتا، تو جب تک اور جسمانی صحت ہو جائے گی تو ایک نوالے میں آپ کو مزہ آ جائے گا، اور اسی طرح سے جب روحانی صحت ہو جائے گی تب ایک اللہ کا نام لیں گے تو زمین سے لے کر آسمان تک شربت روح افزا سے بھر جائے گا، تب پتہ چلے گا کہ اللہ کے نام کا کیا مزہ ہے۔ تب وہ خود کہے گا کہ اللہ اللہ اینچے شیری نست نام، اللہ اللہ اینچے شیری نست نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، کہے گا کہ اللہ اللہ، اللہ کا نام کتنا میٹھا ہے، اللہ کا نام کتنا میٹھا، کتنا پیارا ہے، کہ جب میں نے اللہ کا نام لیا تو مجھ کو ایسا لگا کہ دودھ اور شکر میری جان کے اندر گھل گئی، تب اس کو مزہ آئے گا۔ جیسے روزہ افطار کرتے وقت جب روح افزا پیتا ہے، کتنا ٹھنڈا ٹھنڈا، کتنا لذت ملتی ہے، لذت ملتی ہے نہیں ملتی؟ تو بس ایسے ہی جب وہ گناہوں کے ملیریا، گناہوں کے نزلہ اور زکام سے جب وہ بچ جائے گا، تب اس کو پتا چلے گا کہ نماز میں، ذکر میں، تلاوت میں، روزے میں اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کیا لذت اور کیا مزہ ہے، تب پتا چلے گا۔ اس لیے کیا کرے، پہلے گناہ تو چھوڑے، آج نماز پڑھنے کے لیے تیار، ہر سال حج و عمرہ کرنے کے لیے تیار، ذکر تلاوت کے لیے تیار، تہجد پڑھنے کے لیے تیار، لیکن بولو بھائی ذرا نظر کی حفاظت کر لو۔ مولوی صاحب یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس زمانے میں کیا کریں، عورتیں ننگی پھر رہی ہیں، بے پردہ گھوم رہی ہیں، لڑکے ایسے گھوم رہے ہیں، ہم کیسے نظر سے بچائیں؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ اس شخص کو ابھی اپنے ایمان کی قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ میرا ایمان کتنا قیمتی ہے۔ جب اس کا ایمان کی قیمت کا اندازہ ہوگا تب اس کو کہنا نہیں پڑے گا نظر بچاؤ، پھر اس کی آنکھیں خود ہی جھک جائیں گی۔ لہذا گناہوں کے نزلہ بخار سے، گناہوں کے ملیریا سے اپنی صحت حاصل کرے، صحت حاصل کرے، تب پتا چلے گا کہ اللہ کے نام میں کیا ہے مزہ ہے۔ اور وہ صحت کہاں ملے گی؟ جیسے جسمانی ڈاکٹر ہے نا، جسمانی ڈاکٹر جسمانی علاج کرتا ہے، نزلہ زکام ہو، بخار ہو، اور ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ نبض چیک کرے گا اور بتا دے گا کہ آپ کو اتنا بخار ہے، تھرمامیٹر سے دیکھ کے اس کے بعد کہے گا دیکھو یہ دوا استعمال کرو یا انجیکشن لگوا لو، کیونکہ خان صاحب کو اگر انجیکشن نہ لگاؤ نا وہ دوا ووا نہیں کھاتا، وہ کہتا ہے انجیکشن لگاؤ انجیکشن، تب ہمارا بخار ٹھیک ہوگا، ہے نا بھائی؟ خان صاحب کہتا ہے دوا ووا ہم سے نہیں کھائی جاتی، ہم کو انجیکشن لگا تو وہ منظور ہے ہم کو، یا ڈرپ لگاؤ ڈرپ، تب مانیں گے بیمار ہو، یہ کیا تم ہم کو دوائی اتنے دن تک ہم سے نہیں کھائی جاتی۔ تو اسی طرح سے جسمانی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ دوا دے گا جس سے علاج کرے گا، اچھا صحت پہ ہو جائے گا، تو پھر اس کو چٹنی روٹی میں بھی مزہ آئے گا، بریانی کی لذت اس کو پھر محسوس ہوگی۔ اسی طرح جس طرح جسمانی ڈاکٹر ہیں، اسی طرح سے ہمارے روحانی ڈاکٹر بھی ہیں، روحانی جو روح کا علاج کرتے ہیں، کہ روح کے اندر جو گناہوں کی وجہ سے نزلہ زکام اور بخار کا اثر ہو گیا، جس سے ہمارا دل گندا ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ روحانی ڈاکٹر ہیں۔ اور ان کا پتہ کیا ہے؟ ان کا پتہ یہ خانقاہیں ہیں، جس کو عرف میں کہتے ہیں پیر صاحب، پیر مرشد۔ لیکن پیر کی پہچان کیا ہے یہ بھی معلوم ہونا چاہیے، پیر کی پہچان نے یہ نہیں ہے کہ جہاں ڈھول بج رہے ہیں اور سب لڈی ڈال رہے ہوں، ناچ گانا چل رہا ہے، سب ناچ رہے ہیں، پیر صاحب بھی ناچ رہے ہیں اور سب کو نچا رہے ہیں، یہ پیر صاحب نہیں ہے۔ اور عورتیں آ رہی ہیں، پیر صاحب عورتوں سے ٹانگیں دبوا رہے ہیں۔ ایک صاحب ہمارے دوست سندھ میں گئے تو دیکھا کہ ایک پیر صاحب تھے، وہ ٹانگیں دبوا رہے ہیں عورتوں سے، جوان عورتوں سے، بڈھی سائڈ میں بیٹھی ہوئی ہیں، جوان سے دبا رہے ہیں، بڈھی سے نہیں دبا رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یہ بڈھی سے کیوں نہیں دباتے، جوان سے کیوں دباتے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جوان سے دبانے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ نے ان کی چکر بازی دیکھی، چکر بازی ہے یہ سب، یہ کون سی روحانیت ہے خود ہی سوچ لیں۔ اس روحانیت کا انجام یہ ہوتا ہے پاجامہ خراب ہو جاتا ہے، غسل واجب ہو جاتا ہے نا، لہذا یہ سب چکر بازی ہے عورتوں سے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے پردہ کیا نہیں کیا، تو یہ کیسا پیر ہے جو عورتوں کو دیکھ رہا اور کہتا ہے کہ چہرہ کھولو، قیامت کے دن ہم تمہیں پہچانیں گے کیسے؟ ارے میرے پیارے، تسبیح بعد میں پڑھ لینا، ان کو تسبیح بعد میں پڑھ لینا، شاباش، کچھ میری سن لو، شاید کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے، شاید کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے. تو لہذا یہ پیر نہیں ہے جہاں ڈھول باجے اور ناچ گانا اور عورتوں سے کے سامنے عورتوں سے ٹانگے دبانا اور بریانی کی دیگیں کھڑک رہی ہیں، اور دھڑا دھڑ مرغے ذبح ہو رہے ہیں، کیونکہ جتنے جعلی پیر ہیں انہوں نے اپنی خانقاہ میں لکھا رکھا ہوتا ہے، بغل میں تو اگر مرغی نہ لایا برابر ہے کہ تو آیا نہ آیا. اب رہی بات کہ صاحب اگر جعلی پیر یہ ہے تو پھر اصلی پیر کی بھی تو کچھ ہمیں نشانی بتائیے، ہے نا صاحب؟ کیونکہ اگر جعلی مال کو بتایا اور اصلی پیر نہ ہو تب کیا پہ ہوگا؟ اور دیکھو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی سچا نہیں ہوتا، اصلی نہیں ہوتا، بس جعلی جعلی ہیں. تو میرے پیارے دوستو ایک بات یاد رکھنا، نقلی چیز بنتی کب ہے؟ جب اصلی چیز موجود ہو، ہے نا؟ تبھی بنتی ہے نا، ورنہ نقلی چیز بنی نہیں سکتی. ڈالڈا گھی کیسے بنا؟ دیسی گھی جب ہو تبھی تو بنے گا نا. تو لہذا نقلی چیز موجود ہونا یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اصلی چیز موجود ہے، ورنہ بنی نہیں سکتی. بھائی عقل کی بات ہے نا. لہذا لکھا رکھتے ہیں نا کہ بھائی نقالوں سے ہوشیار رہنا. جو چیز بہت چلتی ہے تو پھر کہتا ہے دیکھو بھائی، نقل کرنے والوں سے اور جعلی بنانے والوں سے ہوشیار رہنا، اس کا مطلب اصلی موجود ہے. تو لہذا جعلی پیروں کی موجودگی یہ بتاتی ہے اصلی پیر موجود ہے. اب رہی بات کہ اب وہ اصلی ہونے کی نشانی کیا ہے، تو اصلی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو پیر ہے، وہ جو اللہ والا ہے، وہ خود بھی سنت پر عمل کرتا ہو، اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو، اور اپنے شاگردوں کو بھی سنت پر عمل کرنے کی تلقین کرے اور گناہوں سے بچنے کی تلقین کرے. یہ ہے اصلی کی نشانی. اور جو خود بھی سنت پر عمل نہ کرے اور گناہ سے نہ بچے تب وہ دھوکے باز ہے. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے پردہ کیا تو یہ بھی پردہ کرے. ایک دفعہ ایک صاحب یہاں آئے، ایک نوجوان، کہتا ہے صاحب میری بیوی بیمار ہے تو اس کو دم کرنا ہے. میں نے پوچھا کہاں ہے بیوی؟ کہتے باہر ہے، میں گھر میں تھا، اپنے میرا گھر یہی ہے، یہی رہتا ہوں میں اسی میں. تو میں نے کہا کہ اچھا بھائی، میں نے کہا اگر تم کو خود میں دم کرنا سکھا دوں؟ کہتا نہیں صاحب، آپ کے وظیفے میں اثر ہوگا. میں نے کہا بات یہ نہیں ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے پردہ کیا تو پیر کیا ہے، یا کوئی مولوی کیا ہے، یا داڑھی والا کیا ہے؟ کیوں صاحب؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کیا، جو کہ معصوم سید الانبیاء، معصوموں کے سردار، جب انہوں نے عورتوں سے پردہ کیا تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے؟ کس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ عورتوں کے سامنے منہ اٹھا کے چلا ہے؟ تب میں نے اس کو کہا دیکھو فلاں فلاں، تم جا کر خود دم کرو، تم شوہر ہو، اگر پھونک مارتے مارتے تمہاری خود پھونک ڈھیلی ہونے لگے تو کوئی بات نہیں بھائی، اگر پھونک مارتے مارتے بیوی اچھی لگنے لگے تو کیا ہوگا؟ کوئی بات نہیں، بیوی ہے، جو چاہے کرے. لیکن اگر پیر کی پھونک کرتے کرتے اس کی پھونک نکلنے لگے تب تو خطرہ ہے نا، تب یہیں سے تو مبتلا ہوگا. اس لیے عورتوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ تم مت جاؤ. رہی بات سچے اللہ والوں سے رابطہ کرے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ موجود ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اسی آیت میں حکم دیا کونوا مع الصادقین، تم اللہ والوں کی صحبت میں رہو، سچوں کی صحبت میں بیٹھو. جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم سچوں کی صحبت میں بیٹھو تو سچے پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے. کیونکہ ایک باپ اگر بچے سے بولے کہ بیٹا تم روزانہ ایک پاؤ دودھ پیا کرو، اب اس نے کہا اچھا ابا ٹھیک ہے، اس نے کہا بیٹا رات کو سوتے وقت روزانہ تم ایک پاؤ دودھ پی کے سویا کرو، اس نے کہا جی ابا بہت اچھا. اب رات کو اس نے دیکھی میں دودھ ہی نہیں ہے، اس نے کہا اچھا. اگلے دن باپ نے پوچھا کہ تم نے رات کو دودھ پیا تو کیا کہتا ہے کہ ابا دودھ ہی نہیں ہے؟ کہا کہ نالائک، میں نے تجھے کہا تھا کہ تو دودھ پی، یہ تو نہیں کہا تھا کہ دودھ ہونا ہو. تب کہے گا کہ ابا، ہر آدمی کہے گا کہ بھائی تو ظالم ہے، اگر تو نے اپنے بچے کو حکم دیا دودھ پینے کا تو تجھے دودھ مہیا کرنا چاہیے تھا، دودھ گھر میں رکھنا چاہیے تھا. تو دوستو جب ابا کی محبت ابا کی شفقت اس بات پر کہتی ہے کہ جس بات کا ابا نے حکم دیا وہ چیز ابا مہیا کرے گھر کے اندر رکھے, تو اللہ رب العزت نے جب ہم سے فرمایا کہ تم سچوں کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ تعالیٰ سچے بھی خود پیدا کرے گا, یہ اللہ خود پیدا کرے گا, یہ اللہ کے ذمہ ہے. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم, فرماتے ہیں کہ جتنے جب کسی ولی اللہ کا انتقال ہوتا ہے, جب کسی اللہ کے ولی کا انتقال ہوتا ہے تو فوراً اس کی کرسی پر دوسرے کو بٹھا دیا جاتا ہے, فوراً اس کی کرسی پر دوسرے کو بٹھا دیا جاتا ہے. پھر فرمایا کہ خدا کی قسم اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کی جتنی کرسیاں ہیں وہ سب کی سب پر ہیں, کوئی بھی خالی نہیں ہے. پھر حضرت نے جوش میں آ کر ایک شعر پڑھا, فرمایا ہنوز آ اپنے رحمت در فشانس, ہنوز آ اپنے رحمت در فشانس, اب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بادل اللہ کی رحمت کے موتی برسا رہے ہیں, اللہ کی محبت کے موتی برسا رہے ہیں. ہنوز آ اپنے رحمت در فشانس, خمو خم خانہ با مہرو نشانس, اب بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب کے مٹکے سیل لگے ہوئے مہر لگے ہوئے اب بھی موجود ہے, اب بھی موجود ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اب بھی ملے گی. فرق سرج کیا ہے کہ صرف یہ کہ کوئی شخص ہمت کرے, ہمت کرے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ یہ آیت میں یا ایھا الذین آمنو کہ ایمان انسان زندگی میں ایک مرتبہ لاتا ہے, اس لیے اس کو فعل ماضی سے بیان فرمایا, آمنو کو فعل ماضی سے بیان فرمایا. کیوں؟ کیونکہ انسان ایمان ایک مرتبہ لاتا ہے. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان سے اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ, تم اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, یعنی تقوی اختیار کرو. اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی, تقوی نام ہے, اس کی عربی عبارت پہلے کرتا ہوں پھر اس کا ترجمہ پیش کروں گا. تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا, کف النفس عن الہوا, اپنے نفس کو ہوا مانے, ہوا یاوی کے مانے گرنے کے ہیں, یعنی وہ خواہشات جو تم کو ذلت اور رسوائی کے گڈھے میں گرا دیں گی ان سے اپنے آپ کو روکنا, وہ خواہشات جو ذلت اور رسوائی کے گڈھے میں گرا دے. جیسے عورتوں کو دیکھنا, کیا یہ اچھا کام ہے؟ جو آدمی دیکھے تو کتنا برا, خاص طور پہ داڑھی ہو اور ٹوپی پہنے میں ہو تو کتنا برا لگتا ہے. اگر کسی عورت کو دیکھے تو ہر آدمی مارتا ہے, او صوفی صاحب کیا کر رہے ہو, کیوں صاحب ایسے ہی نعرہ مارتا ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کی داڑھی نہیں ہے وہ دیکھیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر شریف آدمی, کوئی شریف آدمی ایسا ہے جو اس بات کو پسند کرے کہ میری ماں کو, میری بیوی کو, میری بیٹی کو, میری بہن کو کوئی دیکھے؟ ہے کوئی شریف آدمی جو پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں پسند کرتا نا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا کہ جس چیز کو تم پسند نہیں کرتے تم ایک کام کرو, جب تم پسند نہیں کرتے کہ تمہاری ماں بیوی بیٹی بہن کو کوئی دیکھے, تم بھی کسی کی ماں بیوی بیٹی بہن کو مت دیکھو. شریف آدمی پسند نہیں کرتا نا بھائی, یہ گندا کام ہے. سب کہتے ہیں نہیں یار یہ غلاظت, اچھا کام نہیں ہے, اچھا کام نہیں ہے, مت دیکھو, مت کرو. تو لہذا جب ہم نہیں دیکھتے, ہم نہیں پسند کرتے, تو لہذا شریف بندوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تم کیا کہ گناہ سے بچو, گناہ سے بچو. اور ان سے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے کافروں سے نہیں فرمایا, ایمان والوں سے فرمایا کہ جنہوں نے ہماری محبت کا اقرار کیا, جنہوں نے ہماری محبت کا اقرار کیا, یعنی جنہوں نے اللہ کو اپنا خدا مانا, اللہ تعالیٰ نے ان بندوں سے فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو, گناہوں سے بچو, ایسے کام مت کرو جس سے ذلیل ہو جاؤ, ایسے کام مت کرو ذلت اور رسوائی کے کام. اب کوئی کہہ دے گا, کوئی کہے گا کہ اچھا صاحب ہم چھپ کے کریں گے, کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, کیونکہ لوگوں کے پاس عجیب عجیب جوابات ہیں. ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے عقل مند ہو گئے ہیں کہ عجیب عجیب جواب لگاتے ہیں. کہتے ہیں صاحب ہم ایسے چھپ کے دیکھیں گے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا, اگر ہمیں فلم دیکھنی ہے ہم کمرہ بند کر کے چھپ کے دیکھیں گے, اور اگر کسی عورت کو دیکھنا ہے تو کھڑکی کے پیچھے سے جھانک کے دیکھ لیں گے, یا پہلے ادھر ادھر دیکھ لیں گے, ادھر ادھر کوئی دیکھ تو نہیں رہا, پھر اس کے بعد دیکھیں گے, اور یا کالا چشمہ لگا لیں گے, کالا چشمہ لگا کر اس کے پیچھے سے دیکھ لیں گے, اور نظر یوں جھکی ہوگی اور یوں دیکھ رہے ہوں گے ایسے, یا جو ہے وہ تسبیح آنکھ بند کر کے تسبیح ہاتھ میں لے لیں گے. ارے یہ بیچارے نیند کی وجہ سے مغلوب ہو جاتے ہیں, اٹھا دو کوئی بات نہیں, خوشی ہوگی ان کو اٹھانے سے. جن کو اٹھانے سے خوشی ہو ان کو اٹھانے میں دیر کیوں کرتے ہو؟ یہ بیچارے خوش ہوں گے اور آپ کو جزاک اللہ بھی بول دیں گے, دیکھو خوش ہو رہے نہیں ہو رہے. لہٰذا اپنے اڑوس پڑوس کو دیکھتے رہو, کسی کو سونے نہ دینا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی کہے کہ صاحب بعض کیسے دیکھتے ہیں تسبیح ہاتھ میں آنکھ بند کر کے سمجھتے ہیں کہ حضرت صاحب مراقبے میں ہیں اور یوں دیکھتے ہیں ایسے چکر بازی سے بھی دیکھتے ہیں سمجھتے کیا ہے کہ مخلوق کو پتہ نہیں چل رہا. چلو ٹھیک ہے مخلوق کو پتہ نہیں چل رہا, ہم نے تسلیم کیا کسی کو خبر نہیں ہے, لیکن میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتم نے فرمایا جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. اگر مخلوق نہیں دیکھ رہی اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اگر مخلوق نہیں دیکھ رہی تو کون اللہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے ایک کافر نے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ ہم کو کیسے دیکھتا ہے کیونکہ ہمیں تو نظر نہیں آتا, ہم کو دیکھتا کیسے ہے. اللہ نے عجیب عنوان سے فرمایا, ایسا پیارا عنوان قربان جائیے, اللہ نے فرمایا الم نجعل له عینین, کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی, کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی, تو جس نے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دیے کیا وہ خود اندھا ہوگا. جو ساری دنیا کو آنکھیں دیتا ہے, ساری دنیا کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دیتا ہے, کیا وہ خود اندھا ہوگا. کیا عنوان عجیب پیارا عنوان, سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کہ ہماری آنکھیں, اللہ نے خود اسی کے اوپر دلیل رکھ دی کہ جس نے تم کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں دی ہیں کیا وہ اندھا ہوگا. الم نجعل له عینین, کیا ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی, تو جس نے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں اور جو ساری دنیا کو آنکھیں دے رہا ہے, انسانوں کو بھی جانوروں کو بھی دیکھنے کے لیے آنکھیں دیتا ہے, ماں کے پیٹ میں آنکھ بناتا ہے اور ایسا بناتا ہے کہ ماں کو پتا بھی نہیں چلتا کہ کب آنکھوں کی فٹنگ ہوئی, پتا بھی نہیں چلتا. آج مخلوق اگر کچھ بناتی ہے تو ساری رات سونے نہیں دیتی, ٹھک 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 لگی رہتی ہے, ویلڈنگ کی آوازیں آ رہی ہیں, روڑ کی آوازیں, پھر لوہا چلنے کی آوازیں آتی ہیں. ذرا سا ایک چاقو کچھ چیز بناتی ہے پورا محلہ پریشان رہتا ہے مشینوں کی ٹھکا ٹھوک سے, ہے نا. مخلوق بناتی ہے تو پورے محلے کو سر پر اٹھا کر رکھتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے فٹنگ کرتا ہے کہ ماں کو بھی پتا نہیں چلتا. یہ اللہ کی قدرت ہے, ایسے بناتا ہے کہ کسی ماں کو بھی نہیں پتا چلتا, دوسری مخلوق کو تو کیا پتا چلے گا. آنکھیں ایسے بناتا ہے, تو جس نے ساری دنیا کو آنکھیں دیے کیا وہ اندھا ہوگا. اور آگے کیا فرمایا, ولسان و شفتین. پھر اس نے ایک اور سوال کیا تھا, ایک کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اچھا ہمارے اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی بات کو کیسے سمجھتا ہے. ایک سوال تو کیا تھا کہ ہم کو دیکھتا کیسے ہے, اس کا جواب دے دیا کہ جس نے تجھ کو دو آنکھیں دیے کیا وہ اندھا ہوگا, جو ساری دنیا کو آنکھیں دیتا ہے کیا وہ اندھا ہوگا. اور دوسرا جواب, دوسرا سوال کہ صاحب ہمارے دل کی بات کو اللہ کیسے جانتا ہے, کیسے سمجھتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن, کہ جس نے اس شخص کو اپنے دل کی بات کو ظاہر کرنے کے لیے ہونٹ اور زبان دی ہے, تو وہ جس اس نے اللہ نے اس کو اپنے دل کی بات کے اظہار کے لیے ہونٹ اور زبان دی ہے, تو جو ہونٹ اور زبان دل کی بات کے اظہار کے لیے دے سکتا ہے تو اس کے لیے دل کی بات کا سمجھنا کیا مشکل ہے. عجیب عنوان, سبحان اللہ, کیا عجیب بات ہوتا ہے. دیکھو ہمارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے, کسی کی محبت ہوتی ہے, تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ صاحب آپ ماشاء اللہ ہمیں اچھے لگتے ہیں, آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں کہتے ہیں نا. یا کوئی بات بری لگے دل میں آئے تو کہتے ہیں یار یہ کیا ہے, یہ کیا مصیبت ہے, یہ چائے تم نے کیسے بنائی ہے, یہ کھانا تم نے کیسا بنایا ہے. بیوی کو ڈانٹتے ہیں, ڈانٹ لگاتے ہیں نا کہ کیسا کھانا بنایا ہے, اندھی ہو کیا تم, دیکھتی نہیں ہو کیا, ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے ہیں کیا. تو لہذا ہم اپنے دل کی بات کے لیے ان ہونٹوں کو زبان کو استعمال کرتے ہیں, تو جس اللہ تعالیٰ نے ہونٹ اور زبان ہمارے دل کی بات کے اظہار کے لیے دیے ہیں, تو اس اللہ کے لیے ہمارے دل کی بات کو سمجھنا کیا مشکل ہے. تو لہذا اگر کوئی چھپ کے گناہ کرے گا, چھپ کے گناہ کرے گا تب کیا ہوگا. اگر مخلوق نہیں دیکھ رہی, اگر مخلوق نہیں دیکھ رہی اللہ تو دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. کسی دن یہ پہلے تو چھپ کے گناہ کرے گا. ارے غلام علی کیا سو رہے ہو کیا, اچھا نظر نہ جھکاؤ نا. کیونکہ کوئی گردن جھکا کے سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سو رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ توجہ سے سنو, توجہ سے. تو بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ جو سونے والوں کی شکل بنائے گا وہ سونے والا ہو جائے گا, سو جائے گا. پہلے آنکھ بند کرے گا توجہ سے سننے کے لیے, پھر مزہ آتے آتے سو جائے گا وہ. اور پھر توجہ اگر دینی ہے تو آنکھ کھول کے توجہ دیں, کیونکہ جو آنکھ بند کر کے توجہ ہوتی ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے, اور میں بہت کمزور ہوں، مجھے تیز توجہ کا تحمل نہیں ہے، میں متحمل نہیں ہوں تیز توجہ کا، ہلکی والی توجہ، آنکھ کھول کر توجہ ڈالے۔ اور بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کی محبت کی بات سننے کا ادب بھی یہی ہے کہ دیکھتا رہے مقرر کو، مقرر کو دیکھتا رہے آنکھوں سے، میں کشو میں کشو، یہ میں کشی تو رندی ہے میں کشی نہیں، میں کشو یہ میں کشی تو رندی ہے میں کشی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں آنکھوں سے تم نے پی نہیں، آنکھوں کی تم نے پی نہیں آنکھوں سے تم نے پی نہیں۔ تو لہذا اگر کوئی کہے کہ صاحب ہم چھپ کے گناہ کر لیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا، تو یاد رکھنا، ایک چور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور پکڑا گیا، تو حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ اس کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کاٹنے کی سزا، کیا کریں۔